ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی کافروں پہ، وعد لہم سعیرہ، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر صرف یہ نہ کہیں کہ کافر وہ ہے جو کہ ہندو ہے، کافر وہ ہے جو کہ بتوں کو پوجتا ہے، کافر وہ ہے جو کہ سورج کو پوجتا ہے، کافر وہ ہے، یہ نہیں صرف بات ہے، کافر وہ بھی ہے جو قرآن کو ماننے اور کہے حدیث کچھ نہیں، کافر وہ بھی ہے جو یہ نہ ماننے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کافر وہ بھی ہے جو قرآن کے بعض احکامات کو ماننے اور بعض کو کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ میری مرضی کے خلاف ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ کفر کرنا ہے۔ کفر یہ بھی ہے کہ بعض احادیث کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا۔ تو چند مخصوص مذاہب کا نام لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہم وہ کر رہے ہیں۔ کفر کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں جو قرآن کے کسی حکم کو جھٹلائیں، وہ بھی کفر ہی کر رہے ہیں۔ اور لعنت جو ہے نا، لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم شاید لعنت کے لفظ سے اتنا زیادہ فیملیئر ہیں، مطلب اتنے زیادہ یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہ عام زندگی میں عورتیں تو بہت زیادہ لعنت کرتی ہیں، اسی وجہ سے جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی، لعنت اس کے اوپر، فلانے کے اوپر لعنت، تیرے پر لعنت، تیرے پر لعنت، یہ اس طرح کرنا ہم سوچتے ہیں لعنت تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب کیا ہے، انسان ہے نا بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے، بہت بے بس ہے، اس کو ایک ایک سٹیپ پہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ ایون ہمیں سانس لینے میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے اعضاء صحیح کام کرتے رہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمارا قدم اٹھ جائے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم بول سکیں اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے، ہمارے کام بنے رہیں اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی رحمت ہو تو ہم بیٹھے ہوئے اس وقت، اس کی رحمت کی سبب ہی ہم چل رہے ہیں، یہ سب اس کی رحمتیں ہیں کہ جو ہمارے کام بنتے ہیں، ہم مصیبتوں سے محفوظ ہیں کیونکہ اس کی رحمت ہو ہمارے اوپر تو تب مصیبتوں سے محفوظ ہیں، اور آخرت میں بھی مصیبت سے وہی محفوظ رہے گا جو اللہ کی رحمت میں ہوگا، ورنہ انسان نہیں محفوظ رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث نہیں سنی آپ کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں جو جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کدھر ہوگا؟ وہ جہنم میں۔ اس کا مطلب اگر اللہ کی رحمت نہیں ملی تو جہنم ہے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یہ نہ سوچیں لعنت کیا، جو کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے دوری، ایک لفظ کو رٹ لیا اور وہ بہت آسان ہو گیا۔ نہیں، ہم کیسے رہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے بغیر؟ ہم کیسے، ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اگر اللہ کی لعنت آ گئی تو۔ اور اللہ کی لعنت صرف کافروں پہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کی لعنت فلاں کے اوپر، اللہ کی لعنت فلاں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو بال نوچتی ہیں اور نچواتی ہیں یہ چہرے کے یا آئی بروز کے، سب لعنت کے کام ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں حدیث میں جو لعنت والی ہیں، یہ ٹیٹوز بنانا یہ بھی لعنت کا کام ہے، ایسے جو پرماننٹ ہوتے ہیں، مرد عورتوں کی طرح، عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار کریں، یہ بھی لعنت والا کام ہے۔ لعنت بہت بہت بڑا عذاب ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ تو لٹ گیا، اس کا کچھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالی نے لعنت کی ہے کافروں کے اوپر، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے لعنت سے، جس جن کاموں کے اوپر لعنت کہا گیا ان سے بچنا چاہیے، اور کبھی ایک دوسرے کے اوپر بھی نہیں لعنت کرنی چاہیے۔ میں نے انسان کہتے ہیں نا وہ فلاں کے اوپر لعنت، فلاں، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اس کے اوپر لعنت تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کو ہی کہتی رہتی ہیں، بعض لوگ دوسروں کا کہتے ہیں وہ فلان لانتی ہے۔ اب وہ پتہ ہے کہ کوئی اگر لانت بھیجتا ہے نا کسی کے اوپر، کسی کو پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے, اس چیز سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھیجتا ہے نا تو یہ لانت جاتی ہے, اس کی طرف جاتی ہے. اور اگر وہ اس کو ڈیزرو کر رہا ہوتا تو تب تو اس کے اوپر پڑے گی. لیکن اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کر رہا, اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کر رہا تو وہ لانت پلٹ کے اس کے اوپر آ جاتی ہے جس نے بھیجی ہوتی ہے. لانت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے محرومی. تو وہ الٹا اس کے اوپر آ جائے گی کہ یہ اپنے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں. ایک دعا یعنی ایک بد دعا یا کلمہ ہے کہ بد دعا آپ نے دوسرے کو دی لیکن وہ بد دعا پلٹ کے آپ کے اوپر آ گئی اگر وہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو. یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ ہاں کچھ لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ہے, حدیث کے اندر ہے, وہ صحیح ہے. ہمیں نہیں ہے کوئی اختیار کہ ہم کسی کو کہیں اس کو, انلیس کہ وہ اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہو, جیسے قرآن کے اندر اس کے اوپر بات ہے یا حدیث کے اندر اس کے اوپر بات ہے تو وہ الگ بات ہے. مگر نام لے کے ہمیں اس طرح نہیں فلانا ہوا وہ لانت اس کے اوپر لانت اس کے اوپر ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور یہ دیکھ لیں کہ جب ہمیں یہ حدیث پتہ چلتی ہے کثرت سے عورتیں ایک جو وجہ ہے جو جہنم میں جائیں گی اس کی ایک وجہ ہے کہ لانت بہت کرتی ہیں. اس کلمات کو زبان سے نکال دینا چاہیے, پھٹکار, لانت, اور لانت کے کئی الفاظ بھی ہیں. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. جو کافر ہیں ان کے اوپر لانت بھی ہے. اب ظاہر لانت ہوئی تو اب جہنم کے اندر گئے, وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے. ابھی نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہونا ہے, ابھی تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں ہم ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے اندر وہ بھی آ گئے جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں, وہ بھی آ گئے. کیونکہ دیکھیں پیچھے قیامت کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ فرماتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں اور قیامت متصل ہیں, یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے. تو خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ ہے انجام اس چیز کا اگر اللہ کی بات کا انکار کیا جائے, اللہ کے حکموں کو کہا جائے کہ ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں مانعین زکوٰۃ کو ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا, یعنی کفر میں داخل ہو گئے ہیں. ایک حکم ہی اسلام کا انہوں نے انکار کیا تھا نا, سارا تو نہیں کیا تھا. ڈرتے رہنا چاہیے اس چیز سے, انکار کرنے سے کہ ہم مانتے نہیں, ہم نہیں مانیں گے. کس کی بات کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے؟ زکوٰۃ کا کہہ دیا, نماز کا کہہ دیا, کسی اور پردے کا کہہ دیا, ہم مانتے ہی نہیں, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. اب جب ہم نہیں مانتے تو کسی انسان کی بات کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, اللہ کی بات کے آگے کہہ رہے ہیں ہم انکار کرتے ہیں اس کا, تو کس میں شامل ہوگا؟ پھر مومن تو نہیں رہے کم از کم, اور تو جو مرضی ہوئے لیکن کم از کم مومن نہیں ہو اگر یہ کہہ دیتے ہو کہ ہم اللہ کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو, یعنی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ہم کسی بھی وجہ سے, کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, عقل نہیں ہماری مانتی اس حکم کو, اس کو مطلب ہم نہیں سمجھتے, صحیح نہیں سمجھتے, یا واٹ ایور ریزن کچھ بھی ہو. جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا, وہ مومن تو کیسا ہوتا ہے, سمے نہ وہ عطا نہ کرنے والا. ہاں یہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہ ہم مانتے ہیں لیکن ہماری کمیاں ہیں, ہم اس کو کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, ہم انکار نہیں کرتے, مگر ہماری ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری کمیاں بیشیاں, وہ الگ بات ہو سکتی, وہ معاف ہو سکتی. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہیں تو وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار اس سلسلے میں, نہ اپنا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار پائیں گے یہ کافر جو لانت کیے گئے. اگر اللہ نے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد کوئی نہیں جو تمہارا بازو پکڑے گا اگر تم اس کے احکامات کا, اس کے دین کا انکار کرو گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں. یعنی کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن خاص طور پہ کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کافروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں, لیکن فرمایا ان کے چہرے. کیوں چہرے کو کیوں؟ ایک تو بات یہ کہ چہرے پہ انسان کا تکبر ہوتا ہے, تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے کہ میری عقل بہت بڑی ہے اور میں اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہوں، میں اللہ کے دین کو نہیں مانتا، میں اس کی اس بات کو نہیں مانتا، میں اس کے قانون کو نہیں مانتا، میں اس کے قرآن کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا. یہ تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے کہ میں نہیں مانتا، تم کیا چیز ہو کہ نہیں مانتے. تو یہ ہے تکبر. یہ تکبر چہرے پہ ہوتا ہے، تکبر سے چہرے کو وہ ایسے کرتا ہے. دوسرا، چہرے کے اوپر انسان کا عزت اور وقار ہوتا ہے. تو چہرے کو لایا گیا، سب سے زیادہ انسان نا اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ عزت کی چیز ہے نا، اس کو کسی کے آگے نہیں جھکاتا، ٹھیک ہے، اس کو نیچا نہیں کرتا کسی کے سامنے، کیونکہ چہرہ اس کی جو ہے نا ڈگنیٹی ہے، اس میں چہرے میں اس کی عزت ہے. تو انسان اپنے چہرے کو، اگر کوئی سامنے سے خطرے کی چیز آ بھی رہی ہو تو انسان سب سے زیادہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے. دیکھا اپنے ہاتھ بھی انسان چہرے کے آگے کر لیتا ہے، کبھی کوئی کو سامنے سے کوئی ایسی چیز آ رہی ہو، کوئی کچھ ہو، تو حالانکہ ہاتھ بھی کیا ہمیں پیارے نہیں ہیں، لیکن انسان دیکھو کیسے سبحان اللہ کے چہرے کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے کہ ہاتھوں پہ لگ جائے چہرے پہ نہ لگے. کوئی اگر تھپڑ بھی مارنے کی کوئی کرے تو انسان پر بازو اتنا ہاتھ چہرے کے آگے کر دیتا ہے. کتنا چہرے کو انسان بچاتا ہے، یہ میرا چہرہ سلامت رہے، اسی چہرے کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا، استغفر اللہ ربی. یعنی انسان صرف ذرا دیر کے لیے تصور میں لے کر آئے کہ فیسز جو ہیں وہ جیسے گرل ہے یا آگ ہے، اس کے اوپر الٹ پلٹ، جیسے کباب اٹھاتے ہیں آپ، الٹتے ہیں پھر پلٹتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جگہ پر چہرہ رکھ کے دیکھو کہ اگر چہرہ انسان کا اس جگہ پہ ہو تو کیسا ہو. یہی وہ چہرہ تھا نا جو انکار کرتا تھا، یہی وہ چہرہ تھا نا جو اللہ کے آگے جھکتا نہیں تھا. اچھا آج اسی چہرے کو ہم آگ پہ پلٹائیں گے. اور کیوں، اچھا یہ بتائیں کیوں الٹایا پلٹایا کیوں جاتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز بھی آگ کے اوپر سیک رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، بار بھی کیوں کر رہے ہوتے ہیں، آپ الٹاتے پلٹاتے کیوں ہیں؟ ایک ہی طرف کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تاکہ ہر طرف سے آگ لگے، ہر طرف سے آنچ، کوئی حصہ رہ نہ جائے پکنے سے، ہے نا. تو چہرے کو بھی الٹایا. یہ نہیں صرف کہا گیا چہرے رکھے جائیں گے آگ پہ، آپ نوٹ کریں چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے کہ ہر طرف سے ان کے اوپر آگ پہنچے. اور چہرہ انسان کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی شناخت آج ختم کر دی جائے گی. ہم اس شناخت پہ پھولے نہیں سماتے تھے، اس پہ بڑے بنتے تھے، میں یہ ہوں. دیکھو آج تم کچھ بھی نہیں ہو. اس وقت یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی. یعنی وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے. اس دن حسرت ہوگی، یا لیتنا، یہ کلمہ حسرت کا کلمہ ہے. انسان کہے گا ہائے کاش، وہ دن گزر گئے لیکن آج بھی حسرت ہو رہی ہے، کاش اس وقت میں یہ کر لیتی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی مثلاً کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی ڈیل آئی ہوئی تھی، کوئی چیز آئی ہوئی تھی سستی آئی ہوئی تھی، یا کوئی انویسٹمنٹ تھی بہت فائدے کی تھی، اور وہ موقع مس ہو گیا آپ سے، اور آپ کو دو دن بعد پتا چلا لوگوں نے پروفٹ بنا لیے، لوگوں کو اتنے اتنے فائدے ہوئے اور آپ سے رہ گیا. آپ کو آپ کے دوست نے بتایا بھی تھا لیکن آپ نے توجہ نہیں کی. اس وقت کتنی اثر ہوتی، ہائے کاش میں بھی پیسے لگا دیتی یہاں پہ، ہائے کاش میں بھی یہ لے لیتی، ہائے مجھے بھی یہ اتنا منافع ہو جاتا. اس کے اوپر انسان کتنا پھر دکھ کرتا ہے، کتنا اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے ہائے میں اس فائدے سے رہ گیا. سوچے جس دن فائدہ تو دور کی بات، جس دن انسان کا چہرہ آگ پہ الٹایا پلٹایا جائے گا کتنی شدید حسرت ہوگی. یعنی فزیکل پین تو ہے، اور یہ یقولون سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو یعنی ایک دل میں تکلیف ہے نا، جو حسرت ہے دل میں، تکلیف کتنی زیادہ، قلبی اذیت کتنی ہے. جسمانی بھی ایک ہوتی ہے تکلیف، اور ایک قلبی بھی اذیت ہوتی ہے کہ انسان کو رہ رہ کے پچھتاوے آئے کہ ہائے کاش میں یہ کر لیا، ہائے کاش کیوں نہیں میں نے یہ کیا. آج یہ چیزیں اتنی معمولی لگتی ہیں کہ انسان ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں ایسے ہے. لیکن اس دن اسی چیز کے اوپر انسان पिछताएगा। ये कितनी बड़ी बात बन जाएगी। आज मामूली लगते हैं ना अल्लाह ताला के अहकामात, कि जिसको दिल चाहता है तोड़ता फिरता है, जिसका दिल चाहता है आगे से बातें बनाता है, जिसका दिल चाहता है रिजेक्ट करता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ये तो ऐसे नहीं, ये तो वैसे नहीं, ये तो उस वक्त के, ये तो फलां। कितनी बातें हैं, उस दिन कोई बातें नहीं याद आएंगी, उस दिन कोई उजर कोई एक्सक्यूजेस नहीं याद आएंगे, उस दिन क्या याद आएगा, सिर्फ हाय काश हम इताअत कर लेते अल्लाह की और उसके रसूल की। और जो लोग ये कहते हैं कि हम रसूल की बात को ही नहीं सुनते, हम हदीस को ही नहीं मानते, वो किसकी इताअत का कहेंगे फिर? हाँ, फिर वो कैसे उस दिन कह सकेंगे कि हमने इताअत की? जो इनकार करते हैं हदीस का, वो इस बात को पढ़ लें और सोचें कि इताअत करना रसूल का कैसे हो सकता है, कि उनकी अहादीस को, जो सही अहादीस है उनको माना जाए, उनके मुताबिक अमल किया जाए, उनको अहमियत दी जाए। ये नहीं है कोई बात नहीं, इसको रसूल की बात का क्या है, ये तो कोई बात ही नहीं। अल्लाह अकबर। वो कालू, और वो कहेंगे, सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि हम काश मान लेते अल्लाह की इताअत कर लेते और रसूल की, गम के साथ दुखी होके ये कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, इन्ना, बेशक हमने, अताना, इताअत की हमने, किसकी इताअत की? अच्छा फिर, अच्छा अगर अल्लाह रसूल की इताअत नहीं की, किसी की तो की होगी ना, काश हम अल्लाह रसूल की इताअत करते तो उनकी जगह पर की किसकी थी इताअत? जाहिर है इंसान इस जिंदगी के अंदर किसी ना किसी को जरूर फॉलो कर रहा होता है, या तो लोगों को जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करता है, या अपने खानदानों को फॉलो करते हैं, या आप अल्लाह रसूल की बात को फॉलो करते हैं, वो किसी ना किसी को तो जाहिर है फॉलो करते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान कहे मैं किसी को भी नहीं फॉलो करता, या अपनी डिजायर्स को फॉलो कर रहा होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हम काश अल्लाह रसूल को फॉलो किया होता हमने, लेकिन हमने किसको फॉलो किया? इन्ना ताना सादा तना व कुबराना, हमने अपने सरदारों को और अपने बड़ों को फॉलो किया। यानी जो सरदार थे, सरदार में कौन हो सकते हैं, यानी दुनियावी एतबार से जो बड़े लोग हैं, जैसे आप आज के वक्त में कह सकते हैं मीडिया कह सकते हैं, जो ये सरदार ही बने हुए आज के वक्त में, यानी उनको हम फॉलो करते रहे जो बड़े थे, उस सोसाइटी के बड़े थे, कि फलां बात तो फलां ने कह दी, फलां बात तो टीवी पे आ गई उसने कह दी, यानी चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है चाहे वो कुछ है, वो फलां सेलिब्रिटी ने कह दी, फलाने ने कह दी। वो सादात आज वो हैं, किसी ने उम्मा हातुल मोमिनीन को तो नहीं बनाया कि वो हमारी सरदार हैं, हमने उनको फॉलो करना है। हमारे हम फॉलोइंग किन को करते हैं? वो तो सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए हैं और पढ़ के और उसके बाद इंस्पायर होने के लिए हैं, लेकिन फॉलोइंग के लिए हमने नहीं उनको अपना इमाम बनाया होता। ये वो हैं जो सरदार हैं, बड़े लोग हैं, एलीट, जो कुबराना एलीट उनको कह सकते हैं, जो हमारे बड़े थे, एलीट यानी बड़े बड़े लोग जो भी होते हैं। आज के बड़े कोई हो सकते हैं, पहले जमाने के बड़े कोई और हो सकते हैं। आज के बड़े कौन से हैं? खानदानों के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन खानदानों के बुजुर्ग आज शायद इतने बड़े नहीं रह गए, उनको भी नहीं कोई कुछ समझता। आज बड़े कौन है? बच्चों से पूछे उनके नज़दीक बड़े कौन हैं? कुबराना यानी जो आज के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कोई सिंगर हैं, कोई प्लेयर है, कोई फलां है, वो बड़े। तो उनके प्रेशर में आ गए थे हम, हमने उनकी इताअत की थी, हमने उनको बड़ा माना था, हमने उनको फॉलो किया था। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके अल्लाह रसूल की बात कुछ भी कह रही हो, उनको ये होता है बस हमारा खानदान का रिवाज क्या है, हमारे खानदान क्या कहते हैं, हमारे बड़े क्या कहते हैं। शायद वो इस जनरेशन तक ये भी चीज खत्म हो गई, अब जो आने वाली जनरेशन है उनमें खानदानों का भी नहीं इतना रह गया। अब नहीं कोई देखता हमारे जी खानदान वाले क्या, हमारे बड़े, हमारे दादा परदादा, वो तो हमारी जनरेशन तक शायद है, उससे आगे नहीं है। अब के बड़े कोई और हैं। तो या ये भी हो सकता है कुबराना और इनमें के जो दीनी पेशवा, जिनको लोगों ने यानी बनाया हुआ था कि ये दीन के बड़े आलिम हैं, ये हैं, उनके पीछे चल रहे थे, فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو سیدھے راستے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے زیادہ ایک اور چیز ہے میری امت کے لیے جو زیادہ خوفناک ہے, اور وہ ہیں گمراہ کرنے والے امام. اب یہ وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں, ان کو تو یہ پلیئروں اور ان کا نہیں اتنا پتہ ہوتا. ان کو کیا ہے, بس یہ جو بھی اس نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا, جو پیر صاحب نے کہہ دیا, جو ہماری وہ قبر پہ جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا, بس اسی راستے کے اوپر چلتے جانا. وہ اپنی سوچ تھوڑی استعمال کرتے ہیں, بلائنڈ فالوئنگ. اسی طرح جو شہروں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بلائنڈ فالوئنگ کس کی ہوتی ہے, وہ کوئی اور ہے ان کے سادات اور کبرا, وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور ہر جس علاقے میں کوئی لوگ رہتے ہیں ان کے مطابق ہیں جو ان کے پیش ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے تو ان کی اطاعت ہم کر بیٹھے, انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا الٹے راستے پہ, انہوں نے ہمیں لگایا, انہوں نے کہا تھا یہ کرو, انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیے تھے, انہوں نے یہ فیشن ایجاد کیے تھے, وہ یہ طریقے کرتے تھے, ہم ان کے بس پیچھے چلنے لگے. اب دیکھیں, بجائے اس کے کہ اللہ رسول کی بات کی اطاعت کرتے, ان کے لیے وہ چیزیں ہیں. اب آج ہم اگر اپنے یہ کمپیوٹر کھولیں, اپنے فون کھولیں, ہمارے سامنے بھی کچھ ماڈلز ہیں, کچھ وہ ہیں, تو اب دل چاہتا ہے اچھا ہم بھی ایسے ہی بن جائیں, ہم بھی ایسے ہی نظر آئیں. دل للچانے لگتا ہے اور ساری اللہ رسول کی باتیں تو ساری بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اب بلائنڈ فالوئنگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے, جیسے وہ پہنتے ہیں, جیسے وہ چلتے ہیں, جیسے وہ بولتے ہیں, اسی طرح وسم کریں. اب وہ وہاں پہ جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے, وہ اب کیا کہیں گے. دیکھیں, دنیا میں تو وہ ان کو بہت پریز کرتے تھے, دنیا میں تو اتنے امپریس ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں سکون پاتی تھیں اور اتنے ایڈمائر کرتے تھے ان کو. اب کیا کہیں گے وہاں پہ, اب ان کی تعریفیں نہیں کر رہے, اب کہنا ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے. اللہ, اب تو ہم تو جہنم سے نہیں نکل سکتے, لیکن اللہ ان کو اب ڈبل عذاب دے. اب کتنا غصہ ہوگا سوچیں ان کے اوپر, جن کو دنیا میں اتنا مانتے تھے, اتنے اچھے لگتے تھے وہ, اور ان کے جیسا بننا چاہتے تھے, ان کو فالو کرنا چاہتے تھے, جیسا وہ کہتے تھے ویسے کرنا چاہتے تھے. اب دیکھیں, ان کے لیے عذاب مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اے اللہ ان کے اوپر لعنت ڈال دے, بڑی لعنت. اب دیکھ لیں کیسی دشمنی ہو گئی. حالانکہ وہاں پہ تو سب کا ہی عذاب اتنا ہوگا کہ ہر ایک کو لگے گا کہ میرا دورا ہی عذاب ہے, لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دورا اس لیے دے کہ یہ خود تو بھٹکے, انہوں نے ہمیں بھی بھٹکا دیا. چاہے خود چلتے رہتے تو چلو ٹھیک تھا, اس راستے پہ رہتے اپنے لیے ہی عذاب کرتے, اب انہوں نے ہمیں بھی اس مصیبت میں ڈالا, ہمیں بھی کہا یہ کرو, یا ہمیں بھی اس طرح اس راستے پہ لگا دیا. دیکھیں, کچھ لوگ زبان سے آ کے نہیں بھی کہیں, لیکن ان کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں. جو ان کے فالوورز ہوں گے, جو آج ان کے ہاتھ چومتے ہیں, آج ان سے آٹوگراف لیتے ہیں, آج ان کو پریز کرتے ہیں, کل دیکھیں وہ کیسے کہیں گے. تو وہاں پہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہائے بےچارے یہ تو ان کے پیچھے لگ گئے, جیسے دنیا میں تو ہم کہتے ہیں اس نے مجھے غصہ چڑھایا تھا, اس نے مجھے لڑائی کروائی ہے, اس نے مجھے بھڑکایا تھا, سارا قصور اس کا ہے, میرا کا قصور ہے, میں تو اس کے کہنے میں آ گئی تھی. دنیا میں تو یہ کہہ کے ہم بچنے کی کوشش کرتے, قیامت کے دن ہم کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلا سکتے, وہ اپنا اپنا ہے, آپ نے کیا تھا آپ اس کو بھگتو گے. ہم یہ نہیں اس دن کہہ سکیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے, یہ میرے ہسبینڈ کہتا تھا, یہ میرے فلاں کہتا تھا, یہ میری دوست تھی, اس نے الٹے راستے پہ لگایا. دنیا میں تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں, ہائے بری صحبت مجھے مل گئی, انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے ایسے کر دیا, مجھے بھی نیک لوگوں کی صحبت ملتی تو میں اچھی ہو جاتی. چلو ٹھیک ہے, دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی اس بات کو کوئی مان کے کوئی آپ کو بے قصور سمجھ ہی لے, لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اس لیے یہ کہنا بیکار ہوگا کہ کیا کرتی پھر ہسبینڈ ہی نہیں سمجھتے تھے, کیا کرتی پھر فلانا ہی نہیں سمجھتا تھا, کیا کرتی پھر لوگ بڑی باتیں بناتے تھے, انہیں لوگوں نے بھاگ جانا دور. اگر کہیں گے بھی ہم کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ تھے نا, یہ جان نہیں چھوڑتے تھے ہماری, یہ ہمیں جینے نہیں دیتے تھے, تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی کمی ہو جائے گی, ہمیں ہماری سزا کم ہو جائے گی؟ नहीं, जो जुर्म अगर हम किसी को देखकर जुर्म करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जुर्म करते हैं, किसी की वजह से कोई गुनाह करते हैं, तो आज उस गुनाह को छोड़ दें, इसलिए कि वो जिसकी वजह से हम कर रहे हैं हमारी बचत नहीं हो जाएगी उसकी वजह से। अल्लाह इनकी वजह से, इनकी वजह से हमने किया, देखें यहाँ पे इनकी फरियाद, अल्लाह इनको डबल डबल दे। अब इसमें गुस्सा भी है, इसमें गम भी है, इसमें एक मायूसी भी है कि अब हम तो नहीं निकल सकते, अब क्या हम कर सकते। अब यही है कि अभी इनको तू इतनी सजा दे, इतनी इनके ऊपर लानत कर, लानत बड़ी, कि इनके ऊपर कोई अल्लाह की रहमत कभी भी ना हो, ये दुआएं कर रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अल्लाह तजअलना मिन्हुम, अल्लाह इनमें से हमें शामिल ना करना, अल्लाह हमें अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज़ालिम उस दिन अपने दोनों हाथ काटेगा, जैसे इंसान हसरत से जैसे अपने हाथों को काटने लगता है ना, ये आप ये अपने नकल्स को ऐसे मुंह में डाल लेते हैं जब कोई ऐसी बात होती है बहुत हसरत की कि वो ये क्या हो गया, उस दिन जालिम अपने हाथों को कटेगा, कहेगा काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन आप तो बेड़ा गर्क हो चुका, अब कोई फायदा नहीं होगा। इतनी खुली आयतें हैं हमारे सामने, कितनी खुली आयतें हैं। अल्लाह हम कैसे लोग हैं कि जो, मैं आपको नहीं, मैं कह रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि देखो इतनी दफा पढ़ के सब करके उस तरह नहीं हमारा अमल बदला जैसे कि होना चाहिए। अल्लाह तूने तो आके तूने हुज्जत तमाम कर दी, तूने हमें वो बता दिया जो कि वहाँ पे होने वाला है। अल्लाह हमें तौफीक दे हम इस कुरान की मुताबिक अमल कर सके, कि हम भूल जाते हैं, हम गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह जब हम गिर जाएं तो तू हमें थाम लेना, अल्लाह हमें इस अंजाम तक ना पहुँचाना, तू हमें बचा लेना। यायुल्लदीना आमनु, ए ईमान वालों, ला तकूनु कल्लदीना आज़ो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अज़ियतें दी, किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को। ए लोगों उनकी तरह, ए ईमान वालों उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी। कौन लोग थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी? उनकी कौम बनी इसराइल, उनकी कौम ने उनको बड़ी अजियतें दी, बड़ा उनको तंग किया। क्या क्या तंग किया था आपने, ये खास इसका कॉन्टेक्स्ट तो हम अभी देखते हैं, लेकिन वैसे आपने सूरह बकरा में कितना कुछ पढ़ा है कि कितनी तरह से, कभी जब उनको बकरा को, गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो कितनी तावीलें, कितने सवालात, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी किसी तरह तंग करते थे, कभी कहते थे हमें ये नहीं चाहिए मनोसलवा, हमें प्याज और लहसुन और ये चाहिए, और कभी बस तरह तरह की उनकी अजियतें थी जिनसे जिससे वो मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते रहते थे। और ख़ास तौर पे इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये बनु इसराइल जो थे वो बरहना नहाया करते थे, बिल्कुल नंगे होके नहाते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी रहते थे, यानी एक दूसरे को नंगा देखते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े हया वाले थे, वो अकेले में नहाते थे। तो बनू इसराइल आपस में कहने लगे, ये मूसा जो है जो हमारे साथ मिलके नहाता नहीं ना, वो हमाम होते थे वहां पे, उसमें लोग नहाते थे या तालाब वगैरह में जाके नहाते थे, या तो ये जो हमारे साथ नहाता नहीं, इसकी जरूर कोई वजह है, या तो इसमें कोई जिस्मानी ऐब है, या इसको बर्स की बीमारी है, या कुछ इस तरह है। तो एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम गुसल करने गए और अपने कपड़े उतार के एक पत्थर पे रख दिए, वो पत्थर आपके जब वो निकले ना तो वो पत्थर आपके कपड़े लेके भाग गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे दौड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दो, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दो, हत्ता के बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, वो पत्थर जाके रुक गया, उनके एक एक ग्रुप के ग्रुप में खड़े हुए थे वो लोग, उनके सामने जाके वो पत्थर रुक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पहुंचे और उन्होंने कहा फिर कि अल्लाह की कसम मूसा में तो कोई जिस्मानी ऐब नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर से अपने कपड़े ले लिए और इस पत्थर पर लाठी से ज़रब लगाई, यानी गुस्से के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जरा गुस्से के भी तेज थे, तो उन्होंने अपनी लाठी, उनके पास थी लाठी, लेके दौड़ रहे थे इसके पीछे, तो उसके ऊपर ज़रबे लगाई। और अबू हुरैरा ने कसम खा के कहा कि इस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रब से कई निशानात पड़ गए। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है, इससे पता चलता है ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजा था कि उनकी छड़ी से मारने से ही पत्थर पे जरबे पड़ गई थी। तो ए ईमान वालो, तुम अपने नबी को ऐसे ना सताना जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सताया, मूसा अलैहिस्सलाम को सताया गया, जैसे बनी इसराइल ने सताया। समझाई बात कि ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए ईमान के दावे करने वालों, तुम मत इस तरह से हरकतें करना जैसे उन्होंने की थी अपने नबी के साथ। ये बात समझ आई? इसके बावजूद आज ऐसे नाहंजार लोग हैं जो अपने नबी के ऊपर ही बातें करते हैं, कभी उनकी शादियों पे बातें करते हैं, कभी उनके हाल हुलिये पे बातें करते हैं, कभी उनके और तरीकों पे बातें करते हैं, कभी इतराजात करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तुम मत हो जाना उनकी तरह जिन्होंने अजियत दी। अजियत ही देना, क्या आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रहे हो बातें तो खुश होंगे क्या इस तरह की बातें सुन के? उन्होंने तो एक छोटी बच्ची के साथ शादी कर ली, उन्होंने तो ऐसे कर, कितनी बुरी बातें हैं जो अपने मुंह से ये निकालते हैं। और इनको शर्म नहीं आती कि ये उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और ये बातें कर रहे हैं। और इतनी तराजात की लिस्ट है इनके पास जो खत्म ही नहीं होके देती, उन्होंने ऐसे क्यों किया? हंसते ही उनके वाले हुलिये के ऊपर। तो मत अजियत दो देना उस तरह अपने नबी को जैसे बनी इसराइल ने दी। लेकिन वाकई ये उम्मत भी उसी तरह उनके नक्शे कदम पे चलेगी पिछली कौमों के, जैसे एक पैर एक जूता दूसरे जूते के जैसा होता है, उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत भी, मुसलमान उम्मत ये भी इसी तरह उनको फॉलो करेगी, बिल्कुल उनके पीछे पीछे चलेगी। वाकई आज वही इन्होंने भी अपने नबी के साथ वही तरीके शुरू कर दिए। और उस जमाने में ऐसे हुआ था, मुनाफिकीन तो थे, वो तो अजियत देते ही रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देना है, जब आप उनके लाइफस्टाइल पे इतराजात करते हैं ना, ये अजियत देना ही है उनको। हमने पहले पढ़ा है उसमें जिस आयत में 57 के अंदर कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देता है उसके ऊपर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखरत के अंदर। ये बातें मामूली नहीं होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात लगा देना और ऐसे उनको समझना जैसे कि हम अपने आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं, या हम किसी सियासतदान के ऊपर कोई इतराज कर रहे हैं या उसका कोई बात कर रहे हैं तो हम इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें फ्री फॉर ऑल के जो मर्जी कुछ भी कहता रहे। इतनी ये सेंसिटिव बात है कि जिसने अजियत दी उनको, यानी आप ये सोचें कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन ले तो उनको इससे तकलीफ पहुंचेगी, अगर उनके सहाबा को कोई बात हमने कह दी तब भी तकलीफ पहुंचेगी ना, अगर उनकी अजवाज मुतहरात को कोई बात कह दी तो तब भी तकलीफ पहुंचेगी ना उनको। अगर उनको इससे तकलीफ पहुंची तो हमारी तो दुनिया और आखरत लुट गई, क्योंकि दुनिया की भी लानत और आखरत की भी लानत है ऐसे बंदे के लिए जो उनको अजियत देता है। इस आयत में आ गया तो ये मुंह से निकालने से पहले कोई बात लाख दफा सोचे, जब अल्लाह के ऊपर कोई बात कहनी हो या उसके रसूल के ऊपर कोई बात कहनी हो, अल्लाह ताला कहां अल्लाह की जात, और हम इतनी अजीबो गरीब बातें अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में कह देते हैं, अल्लाह की जन्नत और जहन्नुम के बारे में लतीफे कहते हैं और हंसते हैं, हूरों के ऊपर लतीफे कहते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं वो हूरों पे हम कह रहे हैं या हम जन्नत जहन्नुम पे कह रहे हैं तो लतीफे कहना ठीक है, वो अल्लाह की बनाई हुई बातें हैं, अल्लाह की बताई हुई बातें, उनके ऊपर लतीफे बनाना, कभी कहना वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, क्यों ऐसी बातें कहते हो? जो बात अल्लाह की शान के लायक नहीं है वो बातें मत कहो। अल्लाह को अजियत देने का मतलब कि अल्लाह को अजियत देना ऐसे नहीं होता कि हम कोई अल्लाह को अजियत दे सकते, नहीं, अल्लाह की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह को अजियत देना क्या है? उसको अनॉय करना, उसको नाराज करना। हम नाराज करते हैं इस तरह की बातें कह के, बाज दफा जो अपने मुंह से निकालते हैं समझ ही नहीं होती। इतनी ये जो जिन्होंने भी ये मुहावरे बनाए हुए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे वो अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े में, ये किस किस्म के मुहावरे हैं, किस किस्म की बातें? आप सोचो तो सही, आप किसकी बात कर रहे हो? तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, दुनिया और आखिरत खत्म हो सकती, तबाह हो सकती है एक बात मुंह से निकालने से। आप इससे अंदाजा लगाएं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको उससे ज्यादा समझ आएगी, कि वो थे इमाम अबू यूसुफ जो थे, वो बहुत बड़े यानी मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े काजी قاضی بھی ہیں اپنے زمانے کے, تو وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر مطلب بیان کر رہے تھے, احادیث بیان کر رہے تھے, تو بہت لوگ علم ان سے حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, بہت بڑے محققین یعنی اسکالر ہیں, قاضی القضاء ان کو کہا جاتا ہے, یعنی قاضیوں کے بھی قاضی, تو ہارون الرشید نے ان کو قاضی بنایا ہوا تھا. تو وہ ایسے سنتوں کا جیسے ذکر کر رہے ہیں, حدیث کا ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے سنت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کدو اسکواش جو ہوتا ہے, پمپکن جو ہوتا ہے, یہ بڑا پسند تھا. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے تو کوئی پسند نہیں ہے کدو, تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ جیل بھجوا دیا. فرمانے لگے تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو, یعنی یہ بات نہیں کہ کوئی پسند یا ناپسند نہیں کر سکتا, پسند آپ کو ہو سکتا ہے, کوئی چیز پسند ہو نہیں ہو یہ آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی, لیکن تم نے ایسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت دینا ہے, یا تم نے ایسی بات کی جو ان کو پسند ہے, تم اٹھ کے کھڑے ہو کے جرت سے کہہ رہے مجھے نہیں پسند, اور ایک آدمی کو ان کے ساتھ جیل میں رکھ دیا, یہ اس کو واچ کرو کیا اس کے منہ سے جو نکلی ہوئی بات تھی وہ ایسے ہی مطلب ایک جسٹ ایسے نکل گئی تھی یا واقعی یہ مرتد ہو گیا ہوا ہے. بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایسے اس کے منہ سے ایسی غلطی سے نکل گئی تھی, تو اس کو آزاد کیا پھر. یعنی اتنی اتنی باتوں کے اوپر, یعنی اور یہ میں کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہوں, قاضی ابو یوسف بہت بڑے محدث تھے, تو ان کی بات بتا رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس, آپ کی چال ڈھال, آپ کی بات, آپ کا حال حلیہ, آپ کی کوئی شادی, آپ کے کوئی طریقہ, اس کے اوپر اعتراض کر دینا میں اور آپ کیا چیز ہیں, اس کے اوپر کوئی باتیں بنانا, اس کو حقیر سمجھنا, اس کو یعنی بی لٹل کرنا, سوچ لیں کہ پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے, ایون غلطی سے بھی اگر ایسا کرتا ہے, یا اس کے جوک بنانا, فن بنانا, فن کرنا, مذاق کر رہے ہیں ہم, تو سوچ لیں ہم کیا جرت کر رہے ہیں, سوچ لیں پھر. یہ اس آیت کو, آیت 57 کو پڑھنے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس اس کتنی ڈینجرس چیز کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور زبان سے کچھ ایسا نکل جائے کہ دنیا اور آخرت خراب ہو جائے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ہے, احتیاط کریں کچھ بولنے سے پہلے, جب اللہ کی بات آ جائے, رسول کی بات آ جائے, پھر اپنی زبانوں کو بند کر دیں, بہت سوچ سمجھ کے بولیں, بہت سوچ سمجھ کے. اللہ اکبر. تو ہم کیا بات کر رہے تھے یہاں پہ, کہ اذیت دینا, کہ اذیت مت دو اپنے رسول کو, جیسے انہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو. اب جیسے نعتیں پڑھنے میں ہم جھومتے تو بہت رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں اعتراضات ہیں تو اذیت دینا نہیں ہے کیا یہ؟ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ, اللہ نے تو ان کو برات کر دیا. جیسے برات کیسے کیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ پتھر بھاگ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی برات ہو گئی, یعنی انہوں نے جو الزام لگایا تھا اس سے وہ بری عزما ہو گئے, پتہ چل گیا کہ یہ ایسے نہیں. تو ان کا یہاں پہ قصور کیا تھا, انہوں نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور آج جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عیب ہے اور اس ذات کے اوپر الزام لگانا. تو فبرأہ اللہ مما قالوا, اس سے جو انہوں نے کہا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری ذمہ کر دیا, اس لیے کہ وہ صرف حیا کی وجہ سے اکیلے نہاتے تھے, کوئی ایسا عیب ان کے اندر نہیں تھا. اور حیا ایک پسندیدہ چیز ہے, اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہوتی, اور عورت ہم سوچتے ہیں نا عورتوں کو حیا کرنی چاہیے, آدمی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ ہم حیا کریں, ہم کیوں حیا کریں, مرد کو تو حیا کرنی ہی نہیں چاہیے, وہ تو شرم کرتا ہے, شرم تو عورتیں کرتی ہیں, لڑکیاں کرتی ہیں, کسی کو بچہ شرم کر رہا ہو نا تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں. حالانکہ حیا جو ہے نا اس میں سراسر خیر ہے, حیا ایمان کا جز ہے, تو آدمی مرد کو بھی حیا کرنی چاہیے, اس کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے, عورتوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. سبحان اللہ, اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی. حضرت عثمان کے بارے میں بھی آتا کہ بڑے حیا والے تھے. تو اس زمانے میں, اچھا اور ایک واقعہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ہوا تھا, کہ جنگ حنین جب ہوئی تھی تو اس میں مال غنیمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو ترجیح دی, یعنی جیسے کوئی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا کوئی کچھ ہے تو آپ نے ایک بندے کو 100 اونٹ دے دیے, آئینہ کو آپ نے اور اسی طرح اتنے اونٹ دے دیا, اور عرب کے دیگر سرداروں کو بھی آپ نے زیادہ دے دیا. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں کوئی انصاف نہیں کیا گیا اور نہ اس سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم, میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اس آدمی نے ایسا کہا ہے. تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا, مطلب رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو اور کون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے, ان کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تو انہوں نے صبر کیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ تو مجھے اس طرح کی بات سنا رہے ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو بنی اسرائیل نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی تھیں لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس پہ لوگ الزام بھی لگائیں گے, اس کے اوپر لوگ کیچڑ بھی اچھالیں گے, اس کے اوپر لوگ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دیں گے کہ وہ انسان تل ملا اٹھتا ہے کہ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں, یہ کیوں ایسی باتیں بنا رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی صبر کرنا. ہم نے آپ دیکھیں پیچھے یہ بھی آیت پڑھ لی ہے نا کہ یہ 58 آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ان کے کسی قصور کے, اذیت دیتے ہیں, انہوں نے بڑا بہتان اٹھایا, بڑا گناہ, کھلا گناہ اٹھایا اپنے سر کے اوپر. کہ ایک بات کہی جاتی ہے, یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں, ٹھیک ہے, اور کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح کے ساحل ہیں. کیا ہیں؟ جہنم میں کنویں ہیں, جہنم کے اندر بھی کنویں ہیں, وہ بھی کنویں آگ کے ہی ہوں گے, اللہ عالم. اور ہر کنویں میں جیسے سمندر, یہ بیچ ہوتا ہے نا, اس طرح بیچ ہے, اور ان میں کیڑے مکوڑے ہیں اور وقتی اونٹ کی طرح کے سانپ ہیں, یعنی جتنے اونٹ بڑے ہوتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں اس میں, اور سیاہ خچروں کی طرح کے, بلیک بالکل جیسے پونیز ہوتے ہیں ان کے برابر کے بچھو ہیں. استغفر اللہ ربی. یہ کیڑے مکوڑے جہنمیوں کو ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے, ہونٹوں سے اور پہلوؤں سے. دور سے بھی اگر سانپ یا کوئی بچھو نظر آ جائے تو ہماری جان نکل جاتی, کہاں سانپ اونٹوں کے برابر, کوبرا سانپ کو سوچ لیں, اور سیاہ خچروں کے برابر بچھو, اور ان کو یہاں سے پکڑ لیں گے. اور وہ آدمی کا حال یہ ہو جائے گا کہ ان میں سے ایک ایسے کھجائے گا اپنے آپ کو, اتنا کھجائے گا, اتنا کھجائے گا, اس کی یعنی جسم کے اندر خارش شروع ہو جائے گی, اتنی خارش ہوگی کہ اس کی ہڈی نمودار ہو جائے گی. یعنی بعض دفعہ اسکریچ کر کر کے اسکن ایک دم ہماری چھل جاتی ہے نا, لیکن وہ تو اتنا کھجائیں گے کہ ہڈی نکل آئے گی. تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تو مومنوں کو تکلیف دیتا تھا, مومنوں کو تکلیف دینا اتنا بڑا سخت عذاب کا باعث بنے گا اس انسان کے لیے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچے تکلیف دینا کیا ہوگا پھر, اگر عام مومن کو کسی کو تکلیف دینا بھی ایسا ہے, اور کسی کے اوپر الزام لگا دینا, کسی نے کچھ کہا نہ ہو اس کے اوپر الزام لگا دینا, اپنے نمبر بنانے کے لیے یا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اس نے تو ایسا کیا تھا تاکہ لوگ میری ہمدردی کریں اور اس کو برا بھلا کہیں, تاکہ لوگ میرے حق میں ہو جائیں, تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں اور مجھے سوچیں کہ ہائے میں کتنی بیچاری ہوں اس لیے میں دوسروں پہ الزام لگاؤں. تو یہ فکر کرنی چاہیے کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے پہلے کہ یہ انجام ہے اس کا, اور کہاں کہ نبی کو اذیت دینا, ان کے اوپر کوئی الزام تراشیاں کرنا جیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ کی, ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا. تو تم مت ایسا کرنا, یہ حکم ہے ایمان والوں کو, تم مت اس طرح سے ہو جانا. اگر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے غیرت آتی ہے ہماری ماں کے اوپر کوئی بات کرے, ہمارے باپ پہ کوئی بات کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اور بھی غیرت آنی چاہیے کہ ایسی ہم باتوں کو نہ سنیں نہ ان کو انٹرٹین کریں, بلکہ الٹا ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانیں, علم لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور وہ تو اللہ کے نزدیک باعزت تھے. وجیہ نام بھی رکھا جاتا ہے, وجیہ بھی نام یعنی مؤنث کے لیے رکھا جاتا ہے. تو وجیہ کیا, یہ لفظ کس سے؟ وجہ سے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا, اور چہرہ انسان کے جسم میں سب سے بلند عضو ہے, اور عزت والا عضو ہے نا اس کی, یعنی انسان کی عزت اس کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ یعنی وجیہ سے مطلب ہے قدر و منزلت والا, جس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو, جس کی تعریف ہو, جو شرف کے قابل ہو, جو نیکی میں معروف ہو, جو مقبول ہو, یہ جو مستجاب الدعوات ہو, یعنی دعائیں جس کی قبول ہوتی ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ وجیہ ہیں, تم کیا ان کی باتیں کرتے ہو اور ان کے اوپر ایسے عیب لگاتے ہو. پیغمبر جو ہوتے ہیں اخلاق میں بھی سب سے بلند ہوتے ہیں, کردار میں بھی سب سے بلند ہوتے ہیں, اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں بھی عیب ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر جسمانی کوئی عیب نہیں ہوتے کہ ان کو یہ بیماری ہے یا یہ ہے, اس طرح کی چیز پیغمبروں میں نہیں ہوتی. تو وہ وجیہ ہیں. تو اب دیکھیں وجیہ سے کتنی ساری باتیں پتہ چل گئیں کہ وہ کیسے تھے, کتنے قدر و منزلت والے اللہ کے ہاں, کتنے معزز اللہ کے ہاں, اور ان کی کوئی بات رد نہیں ہوتی, اللہ کوئی بات ان کی ٹالتا نہیں. اس کو وجیہ کہتے ہیں نا, کہ وہ اللہ کے نزدیک وجیہ تھے, یعنی ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, اتنے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں, اور تم ان کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہے ہو. تو اب اس سے پتہ چل گیا, اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجیہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں, ان کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ وہ بڑے باعزت ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن میں, اخلاق میں, اپنے خاندان میں, سب میں وجیہ تھے, یعنی ظاہر و باطن سب چیزوں میں, اور سارے انبیاء ایسے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, قولوا قولا سدیدا, اور دیکھو بات کرو تو کیسی کرو, سیدھی بات کرو. سدید کے اندر نا دیکھیں سیدھی اور جو سچی ہو وہ ہوتی ہے سدید, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مستقیم کا لفظ نہیں استعمال فرمایا اور صادق کا بھی نہیں استعمال فرمایا. مستقیم تو سیدھی بات اور صادق سچی بات, اس لیے کہ سدید میں یہ دونوں ہی معنی آ گئے. یہ قول سدید وہ قول ہے جو سچا بھی ہو, جس میں جھوٹ نہ ہو, جو سیدھا بھی ہو, جس میں کوئی غلط بات نہ ہو, ٹھیک بات ہو, ہیرا پھیری نہ ہو, مذاق دل لگی نہ ہو, ٹھیک ہے, دل خراش نہ ہو کہ دوسرے کا دل ہی توڑ کے پارا پارا کر دے, وہ نہ ہو. تو یہاں پہ بتایا گیا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان پہ قابو رکھو, ایسی چیز ایسی بات کرو جو سیدھی ہو. آج کے وقت کے اندر ان لوگوں کو جو سیدھی بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو بڑا سیدھا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کرنی کیسے ہے, بات بنانی کیسے ہے. تو بات بنانے والے کو جو لوگوں کو گھما کے بات کر سکے اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, دوسرے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے, اس کو کیا اس کو سمجھ ہی نہیں کس طرح سے بات ہیرا پھیری کر کے کس طرح سے کی جاتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا سیدھا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر چال بازیاں نہیں ہوتی, وہ اس کو باتیں گھما کے کرنے کا آرٹ نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور معزز ہوتا ہے. تو زبان اللہ نے دی ہے ایک نعمت ہے, لیکن اگر انسان اس کو بے قابو کر دے, اس کو اس سے الٹی سیدھی جو بھی آئے وہ ہانکنے لگے, تو اس کا اثر اس کی پوری شخصیت پہ پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا, زبان کی اور شرمگاہ کی, یہ دو چیزیں ہیں, یہ زبان ہی کی کھیتیاں ہیں جو انسان بوتا ہے, اس کو انسان کو کاٹنی پڑیں گی قیامت کے دن تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یہی ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے, وہ یہ زبان ہے. یعنی کوئی باڈی پارٹ اتنا نہیں انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا جتنا یہ زبان ہے, یعنی سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. استغفر اللہ, سب سے زیادہ اس کی پکڑ ہونی ہے, پکڑ کا سبب بنے گی, کیونکہ اس سے باتیں بہت بہت الٹی سیدھی کی ہوں گی. تو یہ سدید بات ہے جو سیدھی حق والی بات کھری بات, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ فرمایا کہ وہ کھری بات کریں, سیدھی بات کریں, اور تقوی کے راستے میں رکاوٹ بھی پھر یہی زبان ہی بنتی ہے جب اس سے الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں. جس نے زبان پہ قابو پا لیا, سیدھی بات کرنے کا عادی بن گیا, وہ بھی سارے اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے. فرمایا یصلح لکم اعمالکم, وہ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی پھر سیدھا کر دے گا, کیونکہ پھر اس زبان کا اثر سارے ہی اعمال پہ پڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے سارے معاملے پھر سیدھے ہو جائیں گے. یہ پہلا گفٹ ہے جو قول سدید کے نتیجے میں انسان کو ملے گا. جب تم اپنی زبانیں سیدھی کر لو گے تمہارے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. اس لیے اگر انسان کو کہیں کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہو, قول سدید کہنے میں اس کو لگ بھی رہا ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا نقصان, اللہ اس کے سارے معاملے ٹھیک کر دے گا. آئیے دیکھیں نا, آپ یہ قول سدید نہ کہنے کی وجہ سے تو یہ دل دکھتے ہیں, پھر دلوں میں کینے اور بغض اور یہ چیزیں بس جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہی کہ ہم جب قول سدید نہیں کہتے. اسی وجہ سے یہ جو دو آیات ہیں نا, آیت 70 اور 71, یہ دونوں آیات نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں, کیونکہ اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ قول سدید دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ قول سدید کر. اگر جھوٹی بات ایک نے کچھ جھوٹ بتا دیا, کچھ دوسرے کو غلط انفارمیشن دے دی, بعد میں کچھ اور پتہ چلا تو مسئلے پیدا ہوں گے. اسی طرح زبانیں قابو میں نہیں ہیں, سیدھی نہیں چلتی, الٹی چلتی ہیں, تو پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے دے گا. تمہیں لگ رہا ہے کہ میں قول سدید کہوں گا تو نقصان ہوگا, نہیں, اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, نتیجے کے اعتبار سے وہ فائدہ مند ہوگا. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اللہ اور رسول آ رہا ہے, اللہ اور رسول آ رہا ہے. اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا, وہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. کہیں آپ پہ درود پڑھنے کی بات, کہیں آپ کو اذیت نہ دینے کی بات, کہیں آپ کی جو شادی پہ لوگوں نے تان کیا تھا اس کی ڈیفینس میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری, کہیں یہ چیز کہ آپ کی بیویوں کو کیسا ہونا چاہیے تو ان کو سمجھایا گیا کہ آپ نہ ان کو تنگ کریں. تو یعنی پوری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہی ہے, آپ کے مقام اور مرتبے کو ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا مقام ہے اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا, بڑی کامیابی اس کو مل گئی. سب سے بڑی کامیابی تو وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو آخرت کی وہ بڑی کامیابی مل جائے گی. اطاعت ہو گئی تو سمجھ لینا کامیاب ہوگا. یعنی اگر آپ سبمٹ کر دیتے نا, سر جھکا دیتے, اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھو, اللہ رسول کا حکم اوپر رکھو گے, تو پھر دیکھو کیسے کامیابی تمہارے قدم چومتی. ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال, بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب یہ پوری سورت کا خلاصہ سمجھ لیں, آ گیا پوری سورت کا نچوڑ آ گیا یہاں پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے آگے. امانت کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کو آفر دی کہ کس نے یہ لینی ہے. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اٹھائے اس کو. یہ جو امانت تھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے آگے رکھی, اتنے بڑے بڑے یہ تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے. وہ اشفقنا منہا, اور وہ ڈر گئے اس سے. یعنی کیا وہ چیز ہے امانت کے انہوں نے انکار بھی کر دیا, وہ ڈر بھی گئے کہ ہم نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے یہ. حالانکہ آسمان کتنا بڑا ہے, زمین کتنی مضبوط ہے, اور پہاڑ تو بالکل گڑے میں اور اتنے اونچے نظر آتے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو امانت کیا چیز ہے؟ وہ امانت ہے, بہت ساری آپ کو ویسے اس کی تفاسیر ملیں گی, لیکن ایک جو تفسیر جو زیادہ جگہ پہ ہے وہ یہ ہے کہ امانت ہے اپنے ذاتی ارادے اور اختیار سے فرائض کو انجام دینا اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا. اپنے ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے فرائض کو انجام دینا اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا. اب اس کو رکھ کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفر کیا آسمان کو زمین کو کہ میں تمہیں یہ राइट ऑफ चॉइस देता हूं कि तुम चाहो तो अपने फ़राइज़ को अंजाम देना, तुम चाहो तो ना देना, तुम अपने आमाल के जिम्मेदार होगे। उन्होंने कहा नहीं 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 हमें नहीं ये चाहिए। वो डर गए इसलिए क्योंकि इसका नतीजा क्या था, इसका नतीजा ये था कि तुमने अगर यानी यू विल हैव द राइट ऑफ चॉइस, आप अपनी इस राइट को, हालांकि आपके पास राइट है लेकिन बा इख्तियार होने के बावजूद खुद को बे इख्तियार कर देना। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, चाहो तो मानो चाहो तो ना मानो, चाहो तो इस रास्ते पर चलो चाहो तो ना चलो, चाहो तो अल्लाह की मानो चाहे ना मानो। ये फराइज हैं, ये अहकामात हैं, तुम्हारी चॉइस होगी, तुम चाहो मानो चाहो ना मानो, लेकिन तुम इसके जिम्मेदार होगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये चीज जो है ना उनको गवारा नहीं। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह हमें माफ रख, हमें नहीं ये चाहिए, हमें नहीं ये आजादी चाहिए, हमें ये चॉइस चाहिए ही नहीं, हमें बस तू इस तरह से बना दे के बस, यानी अल्लाह ताला ने उनको जिसको हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक बना दिया। यानी वो चल रहे हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, जमीन है, पहाड़, ऑटोमेटिक यानी चल रहे हैं। अल्लाह ने प्रोग्राम ऐसे कर दिया, अब इनके अंदर राइट ऑफ चॉइस नहीं है। ये नहीं कह सकते हमने नहीं करना, हमने नहीं चलना। सूरज एक दिन बगावत नहीं कर सकता, आसमान एक दिन गिर नहीं सकता खुद से, जमीन एक दिन खुद ही नहीं अपने कुछ चीजें फट नहीं सकती, चल नहीं सकती, उल्टा नहीं चल सकती। ये ना पाबंद कर दी अल्लाह ने फिर इनको, क्योंकि इनको भी दिया था अल्लाह ने, इनको भी पेश किया था अल्लाह ने राइट ऑफ चॉइस, इनसे भी कहा था कि तुम लेना चाहते तो ले लो ये तुम राइट ऑफ चॉइस, ये इख्तियार, ये इरादे कि ये तुम, समझ आ रही है आप लोगों को बात, कि ये तुम अपने फराइज को अंजाम, जो अल्लाह ने हुक्म दिए है ना तुम्हें, इनको अंजाम देने में तुम्हारे पास ऑप्शन होगी। जैसे जैसे अब हमें, हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम यानी करें नहीं करें, ये हमारे पास इख्तियार अल्लाह ने दे दिया। लेकिन वो क्यों डर गए, क्यों, क्या मैंने आपको बताया अशफकना का माना क्या बताया, यानी अंजाम से डर जाना, नताइज से डर जाना। वो डरे इसलिए कि इसके बाद कहा गया था कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, यानी अगर तुमने अपने इख्तियार को उल्टा यूज किया और इसको समझ लिया कि जी मुझे तो आज़ादी मिल गई है, अब आज़ादी का मतलब यह है कि अब मैं जो मर्जी करूं, अगर तुमने ये समझ लिया और उल्टे चल पड़े तो फिर तुम्हारा अंजाम ये आग है, ठीक। और अगर तुम सीधे चले, अगर तुमने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, रिस्पॉन्सिबल होके रहे दुनिया में, इख्तियार होने के बावजूद ऐसे हो गए जैसे मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, मेरा सारा इख्तियार तो मेरे अल्लाह के हाथ में, जैसा वो कहेगा मैं तो वैसे ही चलूंगी, हालांकि मेरे पास इख्तियार है फिर भी मैं उसको यूज ही नहीं करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि अल्लाह जैसे तू मुझे चलाएगा मैं तो वैसे, यानी विद माई ओन चॉइस मैं अपने आप को बेइख्तियार कर दूं। बा इख्तियार होने के बावजूद मैं चल सकती हूँ उल्टा, लेकिन मैं कहूँ नहीं अल्लाह चाहे मुझे मुश्किल हो रही है, चाहे मुझे जबर करना पड़ रहा है अपने आप पे, मैं अल्लाह के रास्ते को फॉलो करूंगी, उसी के ऊपर चलती रहूं, तो अंजाम होगा तुम्हारा जन्नत। अच्छा, अब क्या था, उनको डर लगा कि हमसे ये पूरा अगर ना हुआ तो हम तो नहीं सह सकते जहन्नुम। लेकिन इंसान, इसने कहा वहामलाहल इंसान, अल्लाह ने इंसान के सामने जब पेश किया तो इंसान ने कहा हाँ मैं तो लूंगा ये, इसलिए क्योंकि इसका देखो जन्नत जैसी चीज मिलेगी। जाई उसने ये नहीं ना देखा कि नतीजे में जहन्नुम भी हो सकती है, उसने कहा जन्नत जैसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास वो बहुत बड़ा ओहदा कोई पेश करे, जी आपको हम ना सदर बनाते हैं, अब एक्साइटमेंट से हमें रात को नींद नहीं आ रही कि मैं सदर बन जाऊंगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि सदर बनने के बाद अगर कुछ गलत कर दिया तो इसकी सजा भी होगी। सदर बनने के बाद मैं उल्टे सीधे नहीं कर सकती, मुझे रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा, वो सोचा नहीं, बस ये सोच लिया कि ओ कितना बड़ा ओहदा मिलेगा। इसी तरह इंसान ने सोचा कि मैं तो कितनी बड़ी जन्नत का मालिक बन जाऊंगी, ये जन्नत तो इसी सूरत में मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलनी थी। देखे ना आप फरिश्ते हैं कितना जिक्र करते हैं, कितनी अल्लाह की इताअत करते हैं, लेकिन उनके लिए जन्नत नहीं, क्यों नहीं है, अभी सोचा आपने क्यों नहीं है, इसलिए कि ये अमानत उन्होंने नहीं उठाई, ये अमानत उन्होंने नहीं उठाई, इसीलिए उनको उस दिन ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नुम है, उनके लिए आसमानों जमीन के लिए भी ना कोई जन्नत है ना जहन्नुम है, ना पहाड़ों के लिए ना, और इनके लिए कोई जन्नत जहन्नुम नहीं, क्योंकि इन्होंने अमानत को उठाया नहीं, यानी इन्होंने ये राइट ही नहीं लिया ना। फरिश्ते भी ऑटोमेटिक चल रहे, वो कर ही नहीं सकते नाफरमानी, तो फिर क्या इसके अंदर कमाल हो गया अगर इताअत कर ली, یہی تو اللہ کو پسند ہے انسان میں, کہ انسان جب میں تجھے امانت دے دی ہے نا تو تو اب کر کے دکھا, اس طرح چل کے دکھا اپنی مرضی سے. یہ اللہ کو پھر پسند آتا ہے کہ میں چاہوں تو اس وقت خاموش رہوں, میں چاہوں تو اس وقت گالیاں دوں, میں چاہوں تو اس وقت اللہ کا ذکر کر لوں. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ کر سکتا تھا الٹا کام, یہ صرف میری خاطر اس نے ایسا کیا, صرف میری خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے میرا ذکر کیا, تبھی تو اللہ جنت دے گا نا. اور اگر ہم بھی آٹومیٹک ہوتے ان کی طرح تو پھر تو اسی لیے جو انسان ہے نا وہ مسجود الملائکہ ہے, کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ اس کو کروایا. کیا وجہ ہے کہ یہ اب وہ چیز بن گیا جو اپنی چوائس سے اللہ کے راستے پر چلے گا. باقی چیزوں کے وہ کمال ہی نہیں ہیں, وہ کوئی اگر اطاعت کر بھی لیتے ہیں ان کے کمال ہی نہیں ہیں, اس لیے ان کی کیا یہ بڑی بات ہوئی کہ جب وہ کچھ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, فرشتہ کر ہی نہیں سکتا, اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ مادہ, نہ باقی مخلوق یہ کر سکتی ہے, نہ پہاڑ, نہ چرند, نہ پرند, یہ امین جو آسمان, نہ زمین, نہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. صرف انسان ہے جس کو دو راستے دے دیے گئے, دو راستے دکھا دیے گئے, چاہے تو اس راستے کو اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بن جائے, چاہے تو کفر کرنے والا ناشکرا بن جائے, چاہے تو ایمان والا بن جائے, چاہے تو کافر بن جائے, چاہے نیک بن جائے, چاہے بد بن جائے. اب جو نیک بن کے دکھائے گا اس کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ویلیو ہے. اللہ اکبر, وہ ہے جو اللہ کو پیارا ہے, کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ الٹا چل سکتا ہے لیکن یہ میری خاطر دیکھو سیدھا چلا. اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کتنی مشکلات ہیں, اس کو نفس کتنا اکساتا ہے, اس کے پاس راستہ ہے, کوئی اس کو برا نہیں کہے گا. آج کے وقت میں آپ جس حلیے میں رہنا چاہیں, کوئی آدھے کپڑے بھی پہن کے پھرنا شروع ہو جائے, کوئی بھی نہیں اعتراض کرے گا, سارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. کچھ اور غلط کام کرنا چاہیں کچھ بھی کرتے رہیں, معاشرے کی تو اتنی ویلیوز ڈاؤن ہو گئی ہیں کہ کچھ اعتراض نہیں کرے گا, کوئی برا بھلا نہیں کہے گا, کہیں بدنامی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کوئی پھر بھی میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا پیارا ہو جاتا ہے, اس کے مقام اور مرتبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. تو جب اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا, تو آسمان زمین پہ بھی امانت پیش کی جا چکی تھی, ان کی طاقت نہیں تھی, انہوں نے کہا دیا ہم نہیں لے سکتے, حالانکہ وہ اتنے بڑے تھے. اور پھر آدم علیہ السلام کے اوپر یہ امانت رکھی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یعنی پھر آدم علیہ السلام نے اس بوجھ کو اٹھانے کے کو منظور کر لیا. اب جو اس میں آگے جائے گا وہ جنتوں تک وہ مقام پالے گا جو فرشتوں کو بھی نہیں ملا, وہ مقام پالے گا, یعنی اللہ کے دیدار اس کو ہوگا, اس کو جنتیں ملیں گی. اور جو اس میں ناکام ہو گیا تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہے جہنم کے سوا. انسان فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا, انسان جو ہے نا بے شک وہ ظلم کرنے والا اور نا واقف ہے. جہول کا مطلب یہ نہیں کہ جہالت ہے اس کے اندر بہت, وہ والے برے سینس میں نہیں جیسے ہم جاہل کہتے ہیں, نا واقف یعنی یہ کہ اس نے اپنی جان پر اتنا بھاری بوجھ اٹھا لیا, یہ اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے. اسی وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا کہ بار بار اس کو ریمائنڈ کرائیں, بار بار اس کو بتائیں, کتابیں بھیجیں, یہ سارے تمام اس کے لیے کیے تاکہ اس کو امانت کا جو یہ ذمہ داری ہے نا یہ اٹھا سکے, یہ بھاری بوجھ اس کے لیے ہلکا ہو جائے, یہ ہیلپ کرے اس کو کہ یہ بوجھ اٹھا سکے. مگر اکثر انسان جو ہوں گے پھر بھی وہ الٹے چلیں گے, حق ادا نہیں کریں گے امانت کا, فاسق و فاجر ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں, منافق عورتوں, مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. یعنی جو انجام اس کا ہوگا پھر وہ اس انجام کو وہ پہنچیں گے جو منافق ہوں گے مرد اور عورتیں, اور مشرک مرد اور عورتیں ہوں گے ان کے لیے پھر عذاب ہوگا جو اس امانت کو ادا نہیں کرے گا, پھر اب اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ اب اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اب واپس نہیں دی جا سکتی یہ امانت, کیا ہے اب ہم سے نہیں اب اٹھائی جاتی. اب ایکسیپٹ کر لیا نا, اب مقام بھی تو دیکھو نا کتنا بڑا مل رہا ہے. اتنا بڑا مقام انسان کو ایسے ہی تھوڑی مل جانا تھا. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جہنم ہے یہ, لیکن اس کا ریوارڈ دیکھ کے ہی تو انسان نے یہ اٹھایا تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں پہ کوئی نہیں پہنچا. اشرف المخلوقات, ساری مخلوقات سے اوپر وہ مقام, اسی لیے تو ہے کہ اس نے یہ امانت اٹھائی ہے. اسی امانت کی اٹھانے کی وجہ سے ہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, ساری مخلوقات سے زیادہ عقل مند بنایا, عقل عطا فرمائی. یہ اسی لیے تو دی کیونکہ پھر عقل ہوگی تو پھر انسان دو راستوں میں سے چوز کر سکے گا نا کہ میں نے کس پہ جانا ہے. پھر ہی تو انسان کا ارادہ, اس کی چوائس, وہ سب چیزیں آئیں گی جب اس کے اندر عقل ہوگی. اور عقل نہیں ہو تو پھر کیسے ہوگا. تو یہ ساری ایڈز, یہ ٹولز دیے نا اس امانت کو اٹھانے کے لیے. تو انبیاء بھی بھیجے, یہ سب چیزیں کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اب بھی اگر کوئی پھر نہ ہی اٹھاتا اس کی, اس کو اس میں فیل ہو جاتا ہے اس کو اٹھانے میں, تو اس کے لیے عذاب ہے. جس نے غلط استعمال کیا اپنے اس رائٹ آف چوائس کو, اس اختیار کو غلط استعمال کیا اور یہ سوچ لیا کہ پتہ نہیں مجھے آزادی مل گئی ہے اور میں دیکھو میں جو مرضی کروں, مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, میں جیسا مرضی چلوں, میں جیسے چاہوں گی ویسے جیوں گی. نہیں, تم نے تو غلطی کی, تمہیں تو یہ اختیار اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے چیک ہی تو کرنا تھا کون میرے راستے پر چلتا. تو ان کے لیے پھر عذاب ہے جو ایسی زندگی گزاریں گے مشرکین اور مشرکات. اور دیکھیں عذاب کی بات پہلے آئی ہے, آگے آیا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مہربان ہو جائے گا اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر. عذاب کی پہلے کیوں بات آئی؟ اس لیے کہ ایک تو نمبر ون, پوری صورت میں منافقین کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے نا, تو منافقین کی پہلے بات آئی. دوسری یہ کہ عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگ زیادہ ہوں گے. آپ دیکھیں نا پچھلی امتوں میں کتنے کثیر تعداد میں لوگ جو تھے وہ کفر میں تھے, شرک میں تھے. ہم پڑھتے آئے ہیں قوموں کے ذکر, کوئی اکا دکا مومن ہوتا تھا وہ نکال لیا جاتا تھا, باقی ساری قوم کو عذاب دیا جاتا تھا. ایمان والے ہمیشہ کم رہے ہیں, اور امت مسلمہ میں ایمان والے یعنی زیادہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. لیکن پھر بھی قیامت کے دن آپ کو پتہ نا ایک حدیث کے مطابق ہر ہزار میں سے 999 جہنمی ہوں گے. بے شک ان میں یاجوج و ماجوج کی بھی قوم ہوگی, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ ریشو کتنی زیادہ ہے کہ ہر ہزار میں سے 999 اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ یہ حصہ جہنم کا نکال لو اپنی اولاد میں سے. تو کتنے ہوں گے جو الٹے راستے پر جانے والے ہوں گے, جو اس امانت میں اٹھانے میں فیل ہو چکے ہوں گے. تو یہ تین گروہ ہیں جن کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور وہاں پہ لفظ منافقین کے ساتھ نہیں تھا یہ وہاں پہ ذکر, اور یہاں پہ آ کے پھر ان کو بالکل ایکسپوز کر دیا گیا کیونکہ یہ اب سمجھ لیں کہ آخر کا دور آ رہا ہے مدنی بھی, تو ان کو بالکل ان کا چہرہ کھول کے رکھ دیا گیا سب کے سامنے. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہو کہ آئے ہم تو اگر نہ واقف ہیں اور انسان بڑا ظالم ہے, اللہ نے کہہ ہی دیا تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے, پھر اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اللہ نے بنایا ایسا نہیں کہ انسان ظلم ہی کرے. انسان کے اندر صلاحیت ہے عدل کرنے کی, لیکن وہ عدل نہ کرے اور ظلم کرنے لگے. انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ جان لے, وہ اس میں علم لینے کی بھی صلاحیت ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ناواقف ہی رکھے, جاہل ہی رکھے, تو پھر اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہی ایسا بنایا. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے پھر بھی یہ جب یہ اس کے پاس صلاحیت ہے اس کے باوجود بھی یہ یہی رہنا پسند کرتا. اس میں کیپیبلٹی ہے, استعداد ہے, طاقت ہے, پھر بھی یہ ظلم کرنے پہ تلا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے مومنوں پر, مردوں اور عورتوں, یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو اس امانت کو مکمل طور پر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو جائے گا, اللہ ان کے پر مہربان ہو جائے گا. لیکن اب اس کے اندر بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چاہت کے ساتھ سوچ لیں کہ چاہت سے ہی کام پورا ہو جائے گا, कि हाँ हम उठाना चाहते हैं और हम कामयाब होना चाहते हैं और हम जन्नत पाना चाहते हैं। कौन होगा इस दुनिया में, आप किसी काफिर से भी जाके पूछोगे तुम्हें हेवन चाहिए या हेल, तो वो हेवन ही बोलेगा। लेकिन फिर कितने लोग हैं जो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उठाने वाले हैं। बात यह है कि फिर अमल भी तो कुछ ऊंची कुर्सी चाहते हो, ये चाहते हो सदर बन जाओ, ये चाहते हो बड़े आदमी बन जाओ, ये चाहते हो वजीर बन जाओ, अमीर बन जाओ, लेकिन करना हमने अगर उसके लिए कुछ भी नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है अब कि इताद करो या ना करो। अब इस इख्तियार को लेकर फिर उसके बाद फिर ऐसे बन जाना है जैसे ये आसमान और जमीन है, बे इख्तियार ऐसे बनना, यही है इम्तिहान है हमारा। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, गफर होता है ढांप लेना। यानी फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो ईमान वाले होंगे, जो इस अमानत को उठाने वाले और इस इख्तियार के होते हुए बे इख्तियार अपने आप को करने वाले, अल्लाह के आगे झुक जाने वाले, उनसे भी कोई गलतियां होंगी, अल्लाह ताला फिर उनको माफ कर देगा और उन पर रहम फरमाने वाला। तो ये सूरत हमें सिखाती है कि हमने भूलना नहीं है कि ये अमानत अल्लाह ताला ने पेश की थी इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात के ऊपर, वो डर गए, इंसान ने उठा ली। इसलिए कि इंसान ऐसा कमज़ोर है, बेशक है जिस्मानी तौर पे है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है, वो उठा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं उठा सकता, बिल्कुल उठा सकता है। वो चाह सकता है कि मैं अल्लाह के आगे झुकूं तो, और इसके मुताबिक चल सकता है। अब ये है कि इंसान इस जिम्मेदारी को पूरा करे, सिर्फ चाह ना करे जन्नत की, बल्कि उसकी तरफ जाने वाली जो रास्ता है उसके ऊपर चल के दिखाए। अल्लाह ताला अमानत का हक हमसे पूरा करवा दे, अल्लाह जो पढ़ा है इस पर अमल करा दे हमसे। ये पूरा दीन, पूरे जितनी फराइज अल्लाह ने हमारे ऊपर रखे हैं, जो पूरी शरीयत है, मैंने क्या बताया, ये सब अमानत है और हमारे पास इख्तियार है कि हम इन पे चलें या ना चलें, दिल की खुशी से चलें या नाराजगी से चलें, किस क्या करना चाहते हैं, ये हमारे पास सबके पास चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर फिर ये है कि जिस पे भी चलोगे उसके फिर खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। अल्लाह कबूल करे हम सबसे ये सीखना और हमारे अमल में ले आए इन आयात को। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
या अय्युहन نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيماً